بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. باب استقبال القبلة کے تحت یہ حدیث ہم نے شروع کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نوافل اور وتر سواری پہ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن فرضی نماز جس کے لیے الفرائض اور المکتوبہ کے الفاظ آئے ہیں، یہ نماز سواری پہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، نفل نماز سواری پہ سفر میں پڑھنا جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابو ثور استقبال قبلہ کو ابتدا میں کرنا یہ ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ سمجھنا بھی درست ہے، کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، كان اذا اراد ان يتطوع في السفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نوافل پڑھنا چاہتے، استقبل بناقته القبلہ، تو اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ کر لیتے، ثم صلى حيث وجهه ركابه، پھر اپنی نماز پڑھتے رہتے جدھر کو بھی وہ چلتی جاتی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرض نماز سواری پہ بغیر ضرورت کے پڑھنا جائز نہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں تاکہ استقبال قبلہ فوت نہ ہو، وہ سواری پہ ہو اور کسی اور طرف اس کا چہرہ ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ ساتھ لکھ لیجئے، یہ جو لفظ بولا گیا ہے بغیر ضرورت کے، اس بغیر ضرورت سے مراد کیا ہے؟ کشتی میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اگر کشتی کسی پانی کے طغیانی میں نہ ہو تو کشتی میں فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس کی گنجائش ہو۔ سفر سے مراد سواری کا سفر ہے، کشتی میں فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل کے حساب و کتاب کتنے آسان ہو گئے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں جہاز میں اور جہاز کے اندر یہ سسٹم تو موجود ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اس کی اناؤنسمنٹ کرنے کے بغیر ہی تمام کے تمام اشارات دے رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کو اس بات کا علم ہو جائے ڈائریکشن ایک جاری ہے تو آپ اس میں بھی فرضی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء کا اس بارے میں فتویٰ بھی موجود ہے۔ ضرورت کے وقت، ضرورت سے مراد خوف کی نماز جو ہے، یا سیلاب آ گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، پیچھے دشمن ہے تو وہاں بھی کسی طرف بھی آپ کا چہرہ ہوگا، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اسی طرح سیلاب ہے اور نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سیلاب کے ریلے کو آپ روک نہیں سکتے، اس کی ایک جہت ہوتی ہے، وہ چلتا ہی جاتا ہے، اس لیے لفظ بول دیا گیا بلا ضرورہ، بغیر ضرورت کے۔ اس حدیث سے چوتھی بات جو سمجھ میں آتی ہے، اشارہ کرنا یہاں رکوع اور سجدے کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر سواری پہ آپ بیٹھے ہیں تو وہاں رکوع اور سجدہ تو نہیں کر پائیں گے، تو اشارہ وہاں قائم مقام ہو جائے گا رکوع اور سجدے کا۔ پانچویں بات یہ سمجھ میں آتی ہے، نفل پڑھنے والا سواری پہ اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف سواری جا رہی ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ وتر واجب نہیں ہے، بلکہ یہ نوافل میں سے ہے اور آکد النوافل ہے، سب سے تاکید والا نفل، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو سواری پہ پڑھا ہے، فرائض نہیں پڑھے، تو یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہ ہوا. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاں بھی انسان اپنے مقدور سے اس کی حدود کو کراس کرنے لگتا ہے تو شریعت فوراً آسانی اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے، اور یہ اللہ عز الجلال کی خصوصی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ وہ ان کو مشقت میں نہیں جانے دیتے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کی کتنی خوبصورتی ہے کہ وہ اطاعت میں بڑھنے کی ترغیب دلاتا ہے، شریعت کا ہر پہلو، اور پھر اس کے راستے بھی آسان کرتے ہیں. یہاں ایک ضروری بات جو بطور نوٹ آپ کو سمجھنی چاہیے، بعض علماء کا اختلاف اس میں ضرور موجود ہے کہ یہ سفر کے اندر سواری کو قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، پھر جدھر بھی چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کون سے سفر میں؟ لمبے سفر میں، چھوٹے سفر میں؟ حدیث کہتی ہے مطلق سفر میں. بلا شبہ اگر آپ کا سفر ہی 2 سے 4 منٹ کا ہے، یا آپ کا سفر ہی ایک نماز سے دوسری نماز سے پہلے تک ہے، تو اس میں گنجائش امام مالک نے نکالی ہے کہ ہم اس سے مراد وہ سفر لیں گے جس میں قصر کرنا جائز ہوگا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمرويه بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، اس دوران کے لوگ مسجد قباء میں تھے صبح کی نماز میں، اذ جاءهم آت، ایک آنے والا آیا، فقال، اور کہنے لگا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن نازل ہوا، وقد امر ان يستقبل الكعبة، تو اللہ عز وجل کی طرف سے حکم دیا گیا کہ کعبہ مشرفہ کی طرف استقبال کریں، فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة فاستقبلوها، چنانچہ تم اس کی طرف منہ کر لو، ان کے چہرے تو شام کی طرف تھے، انہوں نے گھما کے اس کو بیت اللہ کی طرف کر لیا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بہت سارے یہودی وہاں موجود تھے، تو حکمت رشیدہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ نبی کا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ وہی ہو جو انبیاء کا قبلہ ہے، اور وہ بیت المقدس تھا. چنانچہ 16 یا 17 ماہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا کہ بیت اللہ کی طرف قبلے کی اجازت مل جائے، تو اللہ عز وجل نے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اس آیت کو نازل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد قباء کی طرف نکلے، دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کو ابھی تک قبلے کی منسوخیت نہیں پہنچی اور وہ پہلے قبلے کی طرف ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی حالت میں جب وہ رکوع میں تھے تو ایک شخص نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، یہی آیت جو ابھی آپ نے سنی، اور قبلہ چینج ہو گیا ہے. چنانچہ اللہ عز وجل نے ان کو کیسی صلاحیت دی تھی کہ جب انہوں نے یہ آواز سنی تو اسی حالت میں بیت المقدس سے رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا. اس حدیث سے سب سے پہلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلا قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس ہے، اور پھر بدل کے کعبہ مشرفہ کی طرف کیا گیا. اس سے دوسری بات سمجھ آتی ہے قیامت تک یہ قبلہ اب باقی رہے گا. تیسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ افضل البقاع، جو پوری کائنات سے افضل قطعہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، کیونکہ قبلے کو اس پر بھی ہی مستقر کر دیا گیا، استقرار حاصل ہو گیا، اور جو امت اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی تمام امتوں سے افضل ہے. اسے یہ بھی پتہ چلا کہ شریعت میں نسخ ناسخ و منسوخ کا جواز ہے، یہودی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، جبکہ شریعت نے یہاں پچھلے قبلے کی طرف منہ کرنے کو منسوخ کر دیا اور نیا حکم دے دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نماز کی حالت میں قبلہ رخ ہوتا ہے، پھر اسے نماز کی حالت میں پتہ چلتا ہے کہ میری ڈائریکشن درست نہیں، اور نماز کی حالت میں وہ اپنے قبلے کو درست کر لیتا ہے، نماز توڑتا نہیں، تو جتنی نماز اس نے پہلے پڑھ لی وہ صحیح ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان مکلف پابند اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے۔ جب قبلہ چینج ہوا تو چینج ہونے کے باوجود بھی یہ خبر ان لوگوں تک نہیں پہنچی، تو نہ ہی انہوں نے وہ نمازیں دہرائی ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد، ایک بندے کی خبر اگر ثقہ ہو اور قرائن ملتے ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے صداقت کے ساتھ، تو اس کی بات پہ بھی عمل کیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان نماز میں کوئی ایسا کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، خواہ وہ زیادہ ہو یا تھوڑا، اگر نماز کی مصلحت کے متعلق ہے تو اتنی حرکت نماز میں جائز ہے۔ اس حدیث سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ اگر ٹیلی فونک خبر یا لاسل کی موبائل کی خبر پہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا عید کی تیاری کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک خبر کے ہی تابع ہوگی، شرط یہ ہے کہ خبر دینے والا ثقہ ہو۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے جو اللہ عز الجلال کے فرائض سے واقف نہیں اور اس تک دعوت نہیں پہنچی تو یہ فرض اس کے لیے غیر لازمی ہوگا، کیونکہ اس پہ حجت قائم نہیں ہوئی۔ اس لیے اصولی یہ کہتے ہیں جب تک کسی بات کی سمجھ نہ آئے، یہ فہم، یہ کسی کو پابند کرنے کی شرط ہے۔ اور اسی طرح کی بات امام ابن تیمیہ سے بھی منقول ہے، اس لیے شریعت کو سمجھانا، حجت قائم کرنا، یہ مکلف بنانے کی شرط ہے۔ انس ابن سیرین قال استقبلنا انس رضی اللہ عنہ حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته۔ أنس بن سيرين جو محمد بن سيرين تابعی کے بڑے بھائی ہیں، بیان کرتے ہیں محمد بن سیرین کے بھائی انس بن سیرین کہ ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شام سے جب واپس آ رہے تھے تو ہم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں قبلہ رخ کیا، فلقیناہ بعین التمر، ہم عین التمر جگہ پہ ان سے ملاقات کی۔ عین التمر یہ عراق کے غربی جانب کی جو حدود ہیں وہاں ایک شہر کا نام ہے جس میں کھجوریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے اس جگہ کا نام رکھا گیا عین التمر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ جب وہ شام سے واپس آ رہے تھے تو واپس پلٹتے ہوئے ہماری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ ایک گدھے پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا چہرہ اس جانب ہے یعنی قبلے کے بائیں جانب۔ فقلتو، میں نے کہا، میں نے آج آپ کو نماز پڑھتے دیکھا لیکن قبلہ رخ نہیں ہے۔ کہا اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسا نہ کرتا۔ تو یہ دلیل دینا چاہ رہے ہیں کہ سواری پہ قبلہ رخ ایک مرتبہ کر کے نماز نوافل شروع کر دیا جائے، پھر جدھر بھی سواری کر ہو جائے جائز ہے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے، چنانچہ ان کی عظیم قدر و منزلت کو دیکھتے ہوئے شامیوں نے ان کا استقبال کیا، اس کو ویلکم کہا۔ اور راوی جو اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں انس بن سیرین یہ اس وقت استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گدھے پہ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلہ رخ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے سوال کر دیا، جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات تو پتہ نہیں چلتی کہ آیا یہ نماز فرض پڑھ رہے تھے کہ نفل پڑھ رہے تھے، لیکن یہ بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ انس بن مالک جیسے صحابی فرض نماز سواری پہ کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ انس ابن مالک نے جو حوالہ دیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مطلب ان کو پتہ تھا کہ وہ نوافل ہی اللہ کے رسول سواری پہ پڑھتی اور جدھر بھی اس کا سواری کا چہرہ ہو جاتا۔ دوسری بات اس سے میں سمجھ آتی ہے، نماز پڑھنے والے کا قبلہ سواری پہ وہی قبلہ ہے جدھر کو سواری جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نفلی نماز جو ہے سفر میں آپ سواری پہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سواری خواہ گدھا ہی کیوں نہ ہو۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، صفوں کو سیدھا اور درست کیا کرو، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کے مکمل ہونے کا حصہ ہے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر وہ بات بتایا کرتے جس میں ان کی اصلاح بھی ہوتی، فلاح بھی ہوتی۔ یہاں صفوں کو درست کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کی سمت جو ہے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور صفوں کے درمیان کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے تاکہ شیطان کو نماز کے اندر خلل ڈالنے میں کوئی موقع نہ ملے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کو رہنمائی یہ دی کہ صفوں کی تعدیل، ان کا درست ہونا، یہ نماز کے مکمل ہونے اور اس کے تمام ہونے کی ایک علامت ہے، اور صفوں کا ٹیڑھا ہونا یہ نماز کے اندر خلل اور نقص ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صفوں کو نماز میں درست کرنا یہ مشروع ہے۔ ایک ہی سمت میں سب لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، پیچھے سے ایڑیاں برابر کریں گے، پاؤں کا رخ قبلہ رخ ہوگا، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کو کھولیں گے، اور سب کی لائن ایک ہی ہوگی۔ یہاں اس بات کو بھی حدیث بتا رہی ہے کہ یہ صفوں کو درست کرنا نماز کے مکمل ہونے کا سبب ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ مستحب ہے، اور بعض علماء نے کہا یہ واجب ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، صفے تم ضرور بر ضرور درست کیا کرو، وگرنہ اللہ بھی ضرور تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تمہارے اندر اختلافات آ جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا شریعت کی نظر میں بہت مکروہ ہے، اور اس میں نماز کا نقص ہے۔ اس حدیث سے نماز با جماعت کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو اجر کی بات ہو رہی ہے، صف درست کرنا، جب نماز با جماعت ہوں گے تو تبھی صف کی بات آتی ہے، اکیلے کی صف تو نہیں بنے گی۔ اس حدیث سے صفوں کی درستگی کے بارے میں جو حکم ہے، اس سے حکمت بھی سمجھ آتی ہے کہ حکمت کیا ہے صفیں درست کی جائیں، وہ ہے فرشتوں کی صفوں کی موافقت کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت لکھ لیجئے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال الا تصفون كما تصف الملائکة عند ربها، تم ایسے صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفے بناتے ہیں؟ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تصف الملائکة عند ربها، فرشتے صفے کیسے بناتے ہیں؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف، وہ پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور آپس میں اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعمان بن بشير رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم صفوں کو ضرور درست کیا کرو، وگرنہ اللہ عزوجلال تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ وعلی مسلمین اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کروایا کرتے، حتی کانما یسوی بها القداح، گویا کہ وہ ان صفوں کے ذریعے تیر کو درست کرتے، حتی را انا قد عقلنا عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ صفیں کیسے درست کرنی ہیں، ثم خرج یوما، پھر دوبارہ ایک دن آئے، فقام حتی کاد ان یکبر، قریب تھا کہ اللہ اکبر کہتے، فرأى رجلا باديا صدره، ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا سینہ نکال کے کھڑا تھا، فقال عباد اللہ، تو آپ نے فوراً فرمایا، او اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم صفوں کو درست کیا کرو، وگرنہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے۔ حَتَّى عَقَلْنَا، عَقَلْنَا سے مراد فَهِمْنَا مَا أَمَرَنَا بِهِ مِنَ التَّسْوِيَةِ، صف کی درستگی کے معاملات کو ہم سمجھ گئے۔ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، یہاں دو چیزوں میں تقسیم پیدا کر دی گئی ہے، یا تو صفیں درست کر لو تو دل ملے رہیں گے، صفیں اس میں اختلاف پیدا کر دو تو اختلافات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کانما یسوی بها القداح، القداح سہام الخشب، یہ جو لکڑی کے بنائے گئے تیر ہوتے ہیں، جس سے ڈیزائن کرتے وقت یا تیر کی درستگی کرتے وقت اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے صفوں کو درست نہیں بلکہ صفیں اتنی سیدھی ہوتی کہ اس کو سیدھا کیا جاتا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ وعید شدید ہیں جس صفوں کو درست نہیں کرتے۔ ٹیڑھی صفوں کو اختیار کرنے والی قوم ہمیشہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتی ہے، جب صفیں ٹیڑھی ہوں گی اس میں تکبر بھی آئے گا، تکبر سے عداوت اور بغضاء بھی پھیلے گی، دلوں میں رنجشیں ہوں گی، چہرے ایک دوسرے کے دور ہو جائیں گے، دشمنی بڑھ جائے گی، قطع تعلقی ہوگی، تفرقہ ہوگا، اور جماعت کا مقصد فوت ہو جائے گا، جو ہے کیا؟ محبت اور اجتماع۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سے بھی سمجھاتے اور ہاتھ سے بھی سمجھاتے تھے۔ یہ جو لفظ ہیں عباد اللہ، ایک روایت میں تو یہ آپ نے آواز دے کے کہا صفیں درست کرو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے سینے پہ مارا کہ سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو بسا اوقات ہاتھ سے بھی سمجھانا پڑتا ہے، اور بسا اوقات پاؤں سے بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الٹا لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، فرکھ لہو برجلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا یہ جہنمیوں کا سونا ہے۔ اس حدیث کی توجیہ کے اعتبار سے ایک نوٹ لکھ لیا جائے، ساری زندگی نوکری کرنے والا بیچارہ پانچ مرلے کا مکان نہیں بنا سکتا، بسا اوقات قبر پہلے بن جاتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور شریعت کی سماحت کتنی ہے۔ حدیث کے لفظ لکھیے، من سد فرجتن، من سد فرجتن، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کہ کوئی خلا نہ بچے، جو اس طرح صف بناتا ہے، بن اللہ له بیتن فی الجنہ، اللہ عز الجلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے، ورفع له بها درجہ، اور اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں، درجے کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ درجہ چونکہ مفرد استعمال ہوا ہے، درجات چونکہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر بنے گا ایک فلور کا نہیں، اگر درجات ہوں گے ایک نماز پہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والا پانچ مرتبہ پانچ گھر لے لیتا ہے، اس کے کتنی سوسائٹیاں اور کالونیاں جنت میں بن چکی ہیں، اور کتنے لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ، ایک دوسری حدیث بھی لکھ لیجئے، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، جو صف کو ملاتا ہے اللہ عز الجلال کا تعلق اسے جڑ جاتا ہے، ومن قطع صفا قطعه الله، اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ کا تعلق بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری ضروری بات، صف درست کرواتے کرواتے، اس سنت پہ عمل کرواتے کرواتے فرض سے محروم کرنا بھی جائز نہیں۔ وہ کیسے؟ جب انسان کے اندر نیا نیا علم آئے تو کرنٹ بھی بہت تازہ ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ بس نہیں تو میں نے کر کے چھوڑنی ہے سیدھی صف۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا، اس کو سمجھائیں بتائیں۔ اور بعض دفعہ ہوتا ایسا ہی ہے، یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے، صف بنائی اس سے ساتھ نہیں لگائی، پاؤں کے ساتھ پاؤں، اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے مسل دیا، لگاتی ہو کہ نہیں لگاتی؟ تو نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ وفی القصص عبر، قصوں میں عبرت ہوتی ہے۔ ایک شخص بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا غالباً ایسی مسجد میں پہلی مرتبہ آیا جہاں اس سنت پہ عمل ہوتا ہے، روایت آپ کے سامنے، کیونکہ بعض ایسے اسکول آف تھاٹ ہیں جو کہتے ہیں چار انگلیوں کا فاصلہ کم از کم ہونا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ عقل، کہ تنگ نہیں کسی کو کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ اپنے گھر ہی پڑھ لیا کریں تاکہ تنگی نہ ہو، اکیلے ہی کمرے میں جیسے مرضی کھڑے ہو کے پڑھ لے۔ اب اس نے آ کے پاؤں ساتھ نہیں ملایا، اس لیے اس کو کھینچ کے ساتھ لگانا چاہا، وہ کیسے لگے؟ وہ تو نہیں ملا، اس لیے پاؤں اس کے ساتھ جا لگایا، اس نے پیچھے کر لیا، اس نے کہا اچھا، اس لیے اور اس کے ساتھ جا کے لگا دیا، اس نے اور پیچھے کر دیا، یہ تھوڑا سا چلا اور ساتھ اس کے پاؤں کے ساتھ پاؤں لگا دی۔ بھی ملنا تو امام کی طرف چاہیے، تم ادھر ملا رہے ہو، سنت ہے، نیکی ہے، لیکن کم من مرید للخیر لن یصیبہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، کتنی نیکی کا ارادہ کرنے والے نیکی نہیں کر سکتے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب وہ پیچھے کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ ملا رہا ہے، ادھر امام نماز پڑھا رہا ہے اور یہ ٹرین ادھر چل رہی ہے۔ حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق کہیے، دیوار مسجد کی چھوٹی تھی، اس نے آخر تنگ آ کے چھلانگ لگائی مسجد کے باہر، اور پنجابی میں کہتا ہے ہونا، بھلا اس کو بھی نیکی کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجدوں میں لانے کی محنتیں کی ہیں، مسجدوں سے نکالنے کی تو کوئی محنت نہیں کی، اور یہاں بہادری کیا ہوتی ہے؟ پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں لگایا، میں نے نکال دیا ہے، لو یہ بہادری۔ مزاج خوبصورت بنائیے، سنت کا اجر اپنی جگہ، لیکن اچھا اخلاق بھی سنت ہے، اکیلا سب بنانا سنت نہیں، آپ کو ہمیشہ میانا روی اور بصیرت کے فیصلوں کی طرف جانا چاہیے۔ سنت سنت کرتے کہیں سنت کے ہی مجرم اور متنفر کرنے والے نہ بن جائیے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ صفوں کو درست کرنا واجب ہے، اور اس میں ٹیڑھا میڑھا کرنا، اس پہ سخت وعید ہے، اور یہ نماز کا خلل ہے، اور صفے ٹیڑھی کرنا حرام ہے، جو ظاہری نص سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن بعض احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ٹیڑھی صفوں پہ شدید کراہت تو ہے، لیکن حرمت کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام شدید اس حدیث سے ملتا ہے کہ آپ بسا اوقات اپنے ہاتھوں سے بھی صفوں کو درست فرمایا کرتے، اور یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے الجزاء من جنس العمل، یہ قاعدہ ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا نتیجہ۔ صفے نہیں ملائیں، پاؤں نہیں ملے، اللہ نے چہرے بھی دور کر دیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صف کے ٹیڑھ پن پہ بہت غصہ کیا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام محترم نماز اور اقامت کے درمیان گفتگو کر سکتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان جدته ملائکہ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له فاکل منه ثم قال۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کی دادی ملائکہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آج کھانا میرے پاس تناول فرمائیے، جو اس نے خود پکایا۔ دادی کھانا پکایا، اللہ کے رسول کا دعوت دی، فأكل منه، تو آپ نے دعوت کو قبول کیا، اور کھانے کے بعد فرمایا قومو فلیصلی بکم، کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نماز تمہیں پڑھاتا ہوں۔ فرض نماز نہیں ہے، نفل نماز کی جماعت کروانے اللہ کے رسول۔ قال انس، تو انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فقمت الی حصیر لنا، میں ایک چٹائی کی طرف کھڑا ہوا، قد اسود من طول ما لبس، جو کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی، فنضحته بماء، میں نے پانی کے ساتھ پہلے سے دھویا، فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہوئے، وصففت انا والیتیم وراء، میں نے بھی ان کے پیچھے صف بنائی، اور ایک چھوٹے بچے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، والعجوز من ورائنا، اور میری دادی ملائکہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے ہمارے پیچھے صف بنائی، فصلى لنا رکعتین ثم انصرف، آپ نے دو رکعتیں پڑھائی اور پھر آپ نے سلام پھیرا، وعلی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى به وبأمه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سیدنا انس کو اور ان کی والدہ کو، فاقامنی عن یمینہ واقام المرأۃ خلفنا، انہوں نے مجھے تو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور عورت کو اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ اس حدیث کے اندر جدتہ ملائکہ، دادی کا تذکرہ آیا ہے۔ روایت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی ہیں، لیکن اس حدیث کو اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انس سے روایت کیا اور اس میں جدہ کی ضمیر ہے، جدتہ، اس کی دادی، یہ اسحاق بن عبداللہ کی طرف لوٹتی ہے اور یہ اس کے باپ کی ماں ہیں۔ ابن عبدالبر اور عیاض، فضیل ابن عیاض اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف کے لیے لائق یہ تھا کہ وہ اسحاق کا تذکرہ کرتا، کیونکہ یہ ضمیر اسحاق بن عبداللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ان کی دادی تھی، تو گویا وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہی ہوئی، کیونکہ اسحاق یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں روایتوں کو جمع کر کے پتہ چلتا ہے دادی کا بھی تذکرہ کیا اور ماں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یتیم، یتیم کو واضح نہیں کیا گیا کہ یتیم کون ہے، یتیم سے مراد بمیرہ، جو حسین بن عبداللہ ابن بمیرہ کے دادا ہیں، یہ بمیرہ اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب دو لوگ نماز کروا رہے ہوں تو امام کس طرف کھڑا ہوگا۔ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، النضح رش کے معنی میں ہے چھڑکاؤ کرنا، اور مراد دھونا ہے۔ ملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی کھانے کی، جنہوں نے خود بنایا، دادی ہونے کے باوجود اتنی عمر میں کھانا خود بنایا۔ اللہ عز و جلال نے صحابہ کرام کو کیسے اسما اخلاق سے نوازا تھا، ان کے اندر کیسی تواضع اور کرم نوازیوں کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آپ کی بھی کتنی عظیم تواضع تھی، آپ نے دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ دعوت بڑے کی بھی قبول کرتے، چھوٹے کی بھی قبول کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی کی بھی دعوت کو قبول کرتے اور فقیر کی دعوت کو بھی قبول کرتے، آپ مرد کی دعوت کو بھی قبول کرتے، عورت کی دعوت کو بھی قبول کرتے۔ مقصود کیا تھا؟ بہت بلند ہدف تھے، مقاصد جلیلہ تھے۔ وہ کیا تھے؟ جبر قلوب البائسین، جن کے دل خالی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا، اور مسکینوں کے لیے تواضع کرنا اختیار کرنا، جاہلوں کو تعلیم دینا، اور بھی بہت سارے مقاصد۔ چنانچہ آپ نے اس دعوت کو قبول کیا، کھانا کھایا، اور ساتھ ہی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہ کمزور لوگ، جو بڑوں کو نہیں مل سکتے بسا اوقات، وہ عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت دور کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑوں کا احترام کرتے ہوئے کہا اٹھو میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں، اور آپ نے نماز کی کیفیت سمجھانے کے لیے دو رکھتے ان کو نفل کی نماز کروائی۔ فوراً انس اٹھے، ایک چٹائی لے کے آئے، غریب چٹائی کثرت استعمال سے سیاہ ہو چکی، لیکن انہوں نے پہلے اس کو دھویا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونا ہے، پھر انس رضی اللہ تعالیٰ نے صف بنائی، پھر ضمیرہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک ہی صف میں اللہ کے رسول کے پیچھے، اور بوڑھی عورت اکیلی پیچھے کھڑی ہوئی جس نے دعوت دی تھی۔ آپ نے دو رکعتیں پڑھائیں، سلام پھیرا، اور پھر آپ نے اس دعوت کا اور تعلیم کا حق ادا کیا۔ اللہ عز الجلال اپنے پیغمبر کے افعال و اخلاق کی اتباع کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ علماء کے ایک بارے میں اختلاف ہے، جمہور یہ کہتے ہیں کہ کیا بچے کو فرض یا نفل نماز میں صف میں کھڑا کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یتیم بھی تھا، بچہ بھی تھا۔ حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جو بچہ ابھی بالغ نہیں ہے اس کو صف میں کھڑا کرنا جائز ہے، اور یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو۔ یا ایک چھوٹا سا نوٹ دیجئے جو آپ کے کام آئے گا، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں میں اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے اور اگر وہ بالغ نہ ہوا ہو تو اس کو یتیم کہتے ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا یتم بعد الحلم، لا یتم بعد الحلم، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ لیکن جانوروں اور پرندوں میں کسی کی ماں مر جائے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے، بھلا کیوں؟ گائے کا بچڑا ہے، اگر اس کی ماں مر جائے تو یتیم ہوگا، کیونکہ دودھ کون پلاتی ہے؟ چڑیا ہے، اگر اس کے بچے کی ماں مر جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کیوں بھلا؟ کیونکہ پرورش کون کرتی ہے؟ لیکن تعجب کی بات ہے، آج جب بھی لڑائی طلاقوں کی شکل میں پہنچتی ہے فتویٰ لینے کے لیے تو وہاں بڑے شد و مد سے بیان کیا جاتا ہے، دیکھو یہ یتیم تھا، اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا، اور اس کے بچے ہوتے ہیں کوئی 9-10، اور چلا اس سے جاتا نہیں، کہتے بس یتیم کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے، افضلیت اس بات میں ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور عورتیں مردوں سے پیچھے ہوں گی۔ اسے یہ بات بھی سمجھ آئی، اکیلی عورت کی صف تو بن سکتی ہے لیکن اکیلے مرد کی صف بنانا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تھا کہ ایک آدمی اکیلا ہی صف میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے امرہ ان یعید الصلاۃ، فرمایا تم نماز کو دوبارہ پڑھو، لوٹاؤ۔ عورت اکیلی صف بنا سکتی ہے لیکن مرد نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی ایک ان لوگوں کے چہرے پہ بہت بڑا تمانچہ ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کی اسلام نے عزت نہیں کی، اس اکیلی کا بھی خیال کر لیا ہے، مرد کا نہیں کیا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نوافل میں بھی اجتماع کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ مستقل عادت نہ بن جائے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کی غرض سے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو، آپ کی کرم نوازی کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے تاکہ جبر خواطرہم، ان کی دلجوئی ہو سکے، قلبی اطمینان اسے ملے۔ میں لم تکن ولیمۃ عرس، ہاں شادی کی دعوت نہ ہو، اگر شادی کی دعوت ہوگی تو یہ تو اس سے بھی بڑا واجب ہوگا۔ کسی بھی دعوت کو قبول کرتے وقت اگر نیت صحیح ہو تو انسان اس نیت کی وجہ سے علم کی روشنی میں بہت سارے فوائد لے سکتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تعلیم، تربیت، دعوت جو خیر کثیر ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس ایک اور بھی قاعدہ سمجھ میں آتا ہے، جب کسی چیز کی ایک دلیل مل جاتی ہے اللہ کے رسول سے، وہ بیان جواز کے لیے ہے، دوبارہ بھی اسے کیا جا سکتا ہے، تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی اور صحابہ نے پیچھے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پڑھی تو تراویح کو جاری کر دیا گیا۔ آج بہت سارے گفتگو کرنے والے کہتے ہیں تراویح کی کیا دلیل ہے، نوافل ہے تراویح؟ اگر اس دلیل سے بھی ثابت کرنا چاہیں نوافل کی نماز ہو سکتی ہے تو تراویح کی بھی ہو سکتی۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بت عند خالتی، میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزارتا ہوں، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے رات کو نماز پڑھنے کے لیے، فقمت عن یساری، میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا، فأخذ برأسی فأقامنی عن یمینی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر سے پکڑا اور مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے حبر هذه الأمة، اس امت کی سب سے بڑے مفسر صحابی جلیل ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس غرض سے خالہ کے گھر گئے کہ آج میں اللہ کے رسول کے قیام کی کیفیت کو، تہجد کو دیکھوں کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوئے تو عبداللہ بن عباس بھی کھڑے ہو گئے اور کھڑے بھی بائیں جانب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھما کے دائیں جانب کر دیا۔ علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی بائیں جانب کھڑا ہو جائے امام کے کیا اس کی نماز ٹھیک رہے گی۔ امام احمد کا مذہب مشہور یہ ہے کہ ایسے مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی جب وہ امام کے بائیں جانب کھڑا ہوگا جبکہ دائیں جانب خالی ہے، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں جن میں ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی ہیں، نماز تو صحیح ہوگی خواہ دائیں جانب خالی ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سنت ہی یہ ہے کہ دائیں جانب مقتدی ہو، مقتدی بائیں جانب نہیں ہوگا۔ اور بعض نے اور بھی وسعت دینے کی کوشش کی کہ اگر جگہ نہیں ہے تو دائیں بائیں کھڑا کر لو، کہ امام درمیان میں ہو تو دائیں بھی کھڑے ہو جائے مقتدی اور بائیں بھی، لیکن یہ صحیح نہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ ساری عورتیں ہوں۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات، افضلیت یہ ہے کہ ایک ہی مقتدی اگر ہے تو وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو۔ اس سے یہ بھی بات اشارتاً سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ نماز ختم کرو دوبارہ پڑھو، آپ کی باطل ہے نماز۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی غلطی سے آ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو اپنے آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے گھما کے لانا پڑے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے کان سے پکڑا اور پیچھے سے دائیں جانب لا کے کھڑا کر۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے کان مبارک کو پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں لفظ یہ ہے کہنا یت فلوہا، آپ نے تھوڑا سا اس کو اس وقت کان کو پکڑ کے تھوڑا سا حرکت دی جب وہ نماز میں اونگ رہے تھے، تو اگر کوئی اونگ رہا ہو تو پھر یت فل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کے اندر اس طرح کا عمل جو اس نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہے مشروع ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ بچہ اگر بچہ ہے تو وہ بالغ کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اسے رات کی تہجد کے مستحب ہونے اور مشروع ہونے کی بھی دلیل موجود ہے۔ اسے عبداللہ ابن عباس کی انتہا درجے کی تڑپ، ذوق اور شوق بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نماز دیکھنے یہ گئے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے امامت بغیر نیت کے کرنا بھی جائز ہے۔ بغیر نیت سے مراد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو اس وقت نہیں تھی کہ میں امامت کرواؤں گا اور یہ میرے مقتدی ہوں گے، جب وہ آ کے ملے تو وہ جماعت کی شکل اختیار کر لی۔ یہاں ایک بہت ہی پیارا موقف جو دیگر احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ عبداللہ بن عباس گئے ہیں، اس وقت آپ کے پاس صرف ایک ہی تکیہ تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی تکیہ پہ آپ کا بھی سر تھا اور آپ کے سر مبارک کے ساتھ ہی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری طرف اپنا سر رکھا اور عبداللہ ابن عباس کو اس کے خلفی جہت سے بھی وہاں ہی اپنا سر رکھنے کا موقع ملا۔ اس وقت حالات ہی اس طرح تھے۔ اور یہ وہ ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان زوجات میں سے ہیں جن کو مومنوں کی مائیں کہا گیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کی کیفیت بتاتی ہیں کہ ہاتھ اونچا کرتے تو چھت آ جاتی۔ یہ کل کائنات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ اور یہ وہ زوجہ مطہرہ ہیں، جب سواری پہ سوار کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا پیش کیا کہ یہاں قدم رکھو اور سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ من تواضعہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی عظیم تواضع امت کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ آج اتفاق سے ان باتوں کو جب سے امت نے بھلایا، اس وقت سے امت میں سکون، وقار اور احترام ختم ہو گیا۔ آج گاڑی کا دروازہ کھولنا عیب اور شرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں کھولوں دروازہ وائف کے لیے، لوگ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گئے، کیا کر گئے، یہ حجت ہے، لوگوں کی کلام حجت نہیں۔ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں انہوں نے ایک مرتبہ ناراضگی اس طرح اختیار کی، ان کے پاس ہی آنا تھا، خاصے لیٹ ہو گئے۔ جب دروازے پہ آئے تو دروازہ سیدہ میمونہ نے بند کیا ہوا تھا، دروازہ نہیں کھولا۔ آپ نے آواز دی تو جواب کیا ملا؟ میں نے تو کہا تھا شاید ادھر ہی آج رہیں گے۔ اور بعض آثار بتاتے ہیں کہ کہا آپ وہاں ہی چلے جاتے۔ یہ زندگی کا ایک ہی پہلو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو کور کیا؟ آپ نے فرمایا ما فعلت الا حقنا من بولی، جلدی کیجیے گا، ذرا دروازہ کھولیے گا، باقی بات پھر کرتے ہیں۔ دروازہ کھلوایا اور آپ نے فرمایا مومنوں کی ماں اور یہ رویہ؟ فبکت، تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقف کو بھی کس طرح کنٹرول کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخش الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار او یجعل اللہ صورته صورة حمار، کیا وہ شخص ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، کہیں اللہ عز و جلال اس کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دیں یا اس کی شکل کو گدے کی شکل میں تبدیل نہ کر دیں۔ اس حدیث سے مصنف امامت اور مقتدی کے آداب کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ امامت ایک نظام الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے عملی طور پر اس کے عظیم مقاصد کے تحت اس کی ہدایت کی ہے۔ اس میں حسن اطاعت انسان کے اندر آتی ہے، اقتداء کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس چھوٹی اقتداء کے بعد اگر دشمن کے سامنے عسکری اعمال کے لیے کھڑا ہونا ہو تو وہاں بھی یہ قائد اور قیادت اور اس کے آداب یہ کام آتے ہیں۔ حربی قوانین کے اندر شکست نہیں ہوتی، جہاں غنی فقیر کے ساتھ، کبیر صغیر کے ساتھ اکٹھے ایک ہی سب میں کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، عزت والا اور عام آدمی ایک ہی سب میں ہوتا ہے، کوئی راز وہاں ظاہر نہیں ہوتا، کون کون ہے سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا مقصد ہے کہ اللہ عز و جلال کے سامنے سب برابر ہیں۔ الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، اور تقوی کا علم بھی اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے، کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے اور دل پر مطلع اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ جب امام کو امامت کے لیے لیڈنگ کے لیے مقرر کر ہی دیا گیا ہے تو اس کی اقتداء کرنا یہ ضروری ہے۔ جو تنقلات، جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف نقل مکانی اعضاء جسم کی ہے، مقتدی کو اسی طرح کرنا ہے جیسا کہ امام کرتا ہے۔ اقتداء، اتباع اسی کا نام ہے۔ اور اگر امام کھڑا ہے اور اس سے پہلے سر اٹھا دیا، اس سے پہلے سلام پھیر دیا، اس سے پہلے رکوع میں چلے گئے، اس سے پہلے سجدے میں چلے گئے، تو مقصد امامت کا فوت ہو گیا۔ اور اسی کے بارے میں ہی وعید شدید ہے، جس نے سر اٹھایا اس کا سر یا اس کی صورت اللہ عز و جلال مسخ کر دیں گے اور اقبح صورہ، گدے کی صورت بنا دیں گے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام سے سبقت کرنا تو یہ حرام ہے، لیکن اختلاف اس بات کا ہے کہ نماز باطل ہوگی کہ نہیں۔ جمہور کہتے ہیں باطل نہیں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایسا انسان اگر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اسی بات کو امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ وعید شدید تقاضا کرتی ہے انتہا درجے کی نفی کا، اور نہی جو ہوتی ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ چیز فاسد ہو گئی۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھانا حرام ہے، اور وعید اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ روکا گیا ہے، اور وعید ہمیشہ حرام چیز پر ہی ہوتی ہے۔ اور یہاں تو صرف وعید نہیں، مسخ ہونے کی ایک وعید سنائی گئی ہے جو سب سے آخری آزمائش اور سزا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام کی سبقت کسی بھی رکن میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسند البزار میں موجود ہے، الذی یخفض ویرفع قبل الامام، جو امام سے پہلے جھکتا ہے یا اٹھتا ہے، انما ناصیتہ بید الشیطان، اس کی پیشانی تو شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اسے پتہ چلا کہ مقتدی کا اقتداء کرنا امام کی واجب ہے۔ اسے یہ قاعدہ بھی سمجھ آیا، الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسا نتیجہ۔ اسے یہ بھی سمجھ آیا کہ جو امام سے سبقت کرتا ہے اس کی شکل گدے کی بنائی جائے گی۔ مناسبت کیا ہے، مشابہت کیا ہے؟ جس طرح گدا بلید اور غبی ہوتا ہے، بلید اور غبی، بے وقوف، کچھ سمجھ نہیں، ایسے مقتدی کو بھی کچھ دین کی سمجھ نہیں۔ جب اس کو پتہ ہے کہ سلام پہلے پھیرنے سے میری نماز نہیں ہوگی، یہ اس کی ضعیف عقل اور اس کی غباءت کی دلیل ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں یہ ممکن ہے کہ کسی کو اللہ مسخ کر دے۔ بعض نے اس کی تعویل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ عز و جلال گدے کا سر نہیں بناتے اور گدے کی تصویر نہیں بناتے تو اس کے اعمال گدوں جیسے بن جاتے ہیں، ایسا کرنے سے بے عقل کنسیڈر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی ہم نقل کر چکے ہیں، ابن ابی دنیا، جنہوں نے 46 کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ جس نے ایسا کیا اللہ عز و جلال نے واقعتاً اس کے چہرے کو گدے کا سر اور چہرہ بنا دیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے اس کی اقتداء کی جائے، فلا تختلفوا علیہ، اس سے اختلاف نہ کیا کرو، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب اللہ اکبر کہے تو پھر تم اللہ اکبر کہا کرو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کر لے تو پھر تم رکوع کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہے، فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو تم ربنا لَكَ الْحَمْدُ کہو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تم پھر سجدہ کرو، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، فصلوا جلوسا اجمعون، تو تم سب کے سب بیٹھ کے نماز پڑھو۔ یہاں حدیث کے مضمرات جو آپ کے سامنے ہیں، اس کی کچھ وضاحت۔ نمبر ایک، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام اقتداء کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی اقتداء کرنا واجب ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسے اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے تیسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام سے سبقت لینا جس طرح جائز نہیں، وہاں امام کے ساتھ ہی جھکنا اٹھنا ٹھیک نہیں، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اسے تیسری بات سمجھ میں آئی جو کہ پہلا حکم تھا کہ اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو پیچھے بھی بیٹھ کے سارے نماز پڑھیں، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز آپ نے بیٹھ کے پڑھائی اور صحابہ نے کھڑے ہو کے پڑھی، تو آئندہ سے امام اگر بیٹھ کے بھی پڑھاتا ہے تو مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یہ پہلا حکم تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ بقیہ احادیث انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔